آیات 26-44
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگی تھی
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ
اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر پڑنا
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا
إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا
قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تُو نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے
قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي يوم يبعثون
اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے
قال فإنك من المنظرين
جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے
الى يوم الوقت المعلوم
ایک معلوم اور معین وقت کے لیے
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کر دوں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا
إلا عبادك منهم المخلصين
علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے
قال هذا صراط علي مستقيم
ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگیں
وإن جهنم لموعدهم أجمعين
اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے
لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم
اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تفسیر خلقت انسان۔ گزشتہ آیات میں مخلوق خدا کے ایک حصے اور نظام ہستی کا بیان تھا، اسی مناسبت سے ان آیات میں تخلیق کے عظیم شاہکار یعنی انسان کی خلقت کو بیان کیا گیا ہے۔ متعدد آیات کے ذریعے اس خلقت کے بہت سے پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلے تو آیات کی اجمالی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اہم نکات پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انسان کو سلسال یعنی اس مٹی سے جو خشک شدہ ہو اور کسی چیز سے ٹکراتے وقت آواز دیتی ہو سے پیدا کیا ہے کہ جو حمائم مسنون، سخت تاریک، متغیر اور بدبودار کیچڑ سے لی گئی ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ،
اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے گرم اور جلانے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔
سموم لغت میں جلانے والی ہوا کے معنی میں ہے، گویا یہ ہوا انسانی جسم کے تمام سوراخوں سے نفوذ کرتی ہے، کیونکہ عرب انسانی جسم کے بہت ہی چھوٹے سوراخوں کو مسام کہتے ہیں۔ سموم بھی اسی مناسبت سے ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ مادہ سم زہر بھی اسی سے ہے، کیونکہ وہ بدن میں نفوذ کر کے انسان کو قتل کر دیتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے۔ جنوں کے ذکر کے بعد قرآن پھر خلقت انسان کے موضوع کی طرف لوٹتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ تعالی کی خلقت انسان کے بارے میں جو پہلی گفتگو ہوئی اسے یوں بیان کیا گیا ہے، یاد کرو وہ وقت جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، فرمایا، میں بشر کو تاریک رنگ بدبودار کیچڑ سے لی گئی خشک مٹی سے پیدا کروں گا۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ،
جب میں اس کی خلقت کو انجام و کمال تک پہنچا لوں اور اپنی ایک شریف پاک اور با عظمت روح اس میں پھونک دوں تو سب کے سب اسے سجدہ کرنا۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
خلقت انسان تکمیل کو پہنچ گئی اور انسان کے لیے جو جسم و جان مناسب تھا اسے دے دیا گیا اور سب کچھ انجام پا گیا، تو اس وقت تمام فرشتوں نے بلا استثناء سجدہ کیا۔
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
وہ تنہا شخص جس نے اس فرمان کی اطاعت نہ کی وہ ابلیس تھا، لہذا مزید فرمایا، سوائے ابلیس کے کہ جس نے ساجدین کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔
اس موقع پر ابلیس سے باز پرس کی گئی اور خدا نے اس سے کہا، اے ابلیس، تو ساجدین میں شامل کیوں نہیں ہے؟
قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔
ابلیس کے جو غرور اور خودخواہی میں ایسا غرق تھا کہ اس کی عقل و ہوش غائب ہو چکے تھے، پروردگار کی پرستش کے جواب میں بڑی گستاخی سے بولا، میں ہرگز ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے بدبودار کیچڑ سے لی گئی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔
قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔
نورانی اور چمکنے والی آگ کہاں اور سیاہ اور متعفن مٹی کہاں؟ کیا مجھ جیسا ایک اعلی موجود پست تر موجود کے سامنے خضوع کر سکتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ وہ چونکہ غرور اور خودخواہی کے باعث خلقت و آفرینش کے اسرار سے بے خبر تھا اور خاک کی برکات کو فراموش کر چکا تھا کہ جو ہر خیر و برکت کا منبع ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ شریف اور عظیم الہی روح تھی جو آدم میں موجود تھی، اس نے اسے لائق اعتنا نہ سمجھا، اچانک اپنے بلند مقام سے گر پڑا۔ اب وہ اس لائق نہ رہا تھا کہ صف ملائکہ میں کھڑا ہو سکے، لہذا خدا تعالی نے اسے فوراً فرمایا، یہاں سے، بہشت سے یا آسمانوں سے یا ملائکہ کی صفوں سے باہر نکل جا کہ تو راندائے درگاہ ہے۔
قال فاخرج منها فإنك رجيم،
اور جان لے کہ تیرا یہ غرور تیرے کفر کا سبب بن گیا ہے، اور اس کفر نے تجھے ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا کر دیا ہے، تجھ پر روز قیامت تک لعنت اور رحمت خدا سے دوری ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
ابلیس نے جب اپنے آپ کو بارگاہ الہی سے دھتکارا ہوا پایا اور احساس کیا کہ انسان اس کی بدبختی کا سبب بنا ہے، تو کینے کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی اور اس نے اولاد آدم سے انتقام لینے کی ٹھان لی، حالانکہ اصلی مجرم وہ خود تھا، نہ کہ آدم اور نہ فرمان خدا، لیکن غرور اور خودخواہی نے، جس میں اس کی ہر دھرمی بھی شامل تھی، اس حقیقت کو سمجھنے کی اجازت نہ دی۔ لہذا اس نے عرض کیا، پروردگارا، اب جب معاملہ ایسا ہے تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے۔
قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
یہ تقاضا اس لیے نہ تھا کہ وہ توبہ کرے، اپنے کیے پر پشیمان ہو یا تلافی کے در پہ ہو، بلکہ اس لیے تھا کہ اپنی ہٹ دھرمی، اناد، دشمنی اور خیرہ سری کو جاری رکھ سکے۔ خدا نے اس کی خواہش کو قبول کر لیا اور فرمایا، یقیناً تم مہلت یافتہ افراد میں سے ہے۔
قال فإنك من المنظرین،
لیکن روز قیامت مخلوق کے مبعوث ہونے تک کے لیے نہیں، جیسا کہ تو نے چاہا ہے، بلکہ معین وقت اور زمانے کے لیے،
الى يوم الوقت المعلوم،
اس کے بارے میں کہ یوم الوقت المعلوم سے کون سا دن مراد ہے، مفسرین نے کئی ایک احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس جہان کا اختتام اور ذمہ داری کے دور کا خاتمہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کے ظاہری مفہوم کے مطابق اس کے بعد تمام مخلوق نابود ہو جائے گی اور صرف خدا کی ذات پاک باقی رہ جائے گی، لہذا ابلیس کی درخواست ایک حد تک قبول کی گئی۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ وقت معلوم سے ایک معین زمانہ مراد ہے جسے خدا جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس سے آگاہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا تعالی اسے واضح کر دیتا تو ابلیس کو گناہ اور سرکشی کی زیادہ تشویق ہوتی۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت ہے، کیونکہ وہ اس دن تک زندہ رہنا چاہتا تھا تاکہ حیات جاوید پائے اور اس کی بات مان لی گئی، خصوصاً جبکہ سورہ واقعہ کی آیا 50 میں یوم الوقت المعلوم کی تعبیر روز قیامت کے بارے میں بھی آئی ہے۔ لیکن یہ احتمال بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدا نے اس کی درخواست کی مکمل طور پر موافقت کی ہوتی، جبکہ مندرجہ بالا آیات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس کی درخواست کی پوری موافقت نہیں کی گئی اور صرف یوم وقت المعلوم تک درخواست مانی گئی ہے۔ بہرحال پہلی تفسیر آیت کی روح اور ظاہری مفہوم کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے منقول بعض روایات میں بھی اس معنی کی تصریح ہوئی ہے۔ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 13 حدیث 45۔ اس مقام پر ابلیس نے اپنی باطنی نیت کو آشکارا کر دیا، اگرچہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی، تاہم وہ کہنے لگا، پروردگارا، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور اس انسان نے میری بدبختی کا سامان فراہم کیا ہے، میں زمین کی مادی نعمتوں کو ان کی نگاہ میں دل فریب بناؤں گا اور انسان کو ان میں مشغول رکھوں گا اور آخر کار سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين،
لیکن وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے وسوسے خدا کے مخلص بندوں کے دل پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوں گے اور اس کے جال انہیں نہیں پھانس سکیں گے۔ خلاصہ یہ کہ خالص و مخلص بندے اس قدر طاقتور ہیں کہ شیطانی زنجیریں توڑ ڈالیں گے۔ لہذا فوراً اپنی بات میں استثناء کرتے ہوئے اس نے کہا، مگر تیرے وہ بندے جو خالص شدہ ہیں۔
الا عبادك منهم المخلصين،
واضح ہے کہ خدا نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ ابلیس کی یہ بات شیطنت آمیز تھی۔ اس طرح کے مطابق اپنے آپ کو بری قرار دینے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی تھی، اور یہ سب ابلیسیوں اور شیطانوں کی رسم ہے کہ اولاً وہ اپنے گناہ دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں، اور ثانیاً ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے برے اعمال کی غلط توجیہ پیش کریں، نہ صرف بندگان خدا کے سامنے بلکہ خود خدا کے سامنے بھی، کہ جو ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ضمناً توجہ رہے کہ مخلصین، مخلص لام کی فتح کے ساتھ، جیسا کہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ مخلص اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان و عمل کے اعلی درجے پر تعلیم و تربیت اور جہاد النفس کے بعد پہنچا ہو، جس پر شیطان اور کسی کے بھی وسوسوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ خدا نے شیطان کی تحقیر اور راہ حق کے متلاشیوں اور طریق توحید کے راہیوں کی تقویت کے لیے فرمایا، یہ میری مستقیم راہ ہے۔
قال هذا صراط علی مستقیم،
تو میرے بندوں پر کوئی تسلط نہیں رکھتا مگر وہ کہ جو ذاتی طور پر تیری پیروی کریں۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین،
یعنی در حقیقت تو لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو منحرف انسان ہیں جو اپنے ارادے اور رغبت سے تیری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور تیرے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ آیت انسانوں کے ارادے کی آزادی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر کسی کو زبردستی برائی کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتا، بلکہ یہ خود انسان ہی ہیں جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے دل کا دریچہ اس کے لیے کھولتے ہیں اور اسے مداخلت کی اجازت دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شیطانی وسوسے اگرچہ مؤثر ہیں، لیکن آخری فیصلہ شیطان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خود انسان کے بس میں ہے، کیونکہ انسان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ در حقیقت خدا تعالی شیطان کے دفاع سے یہ خیال باطل اور تصور خام نکال دینا چاہتا ہے کہ وہ بلا مقابلہ انسان پر حکومت حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد شیطان کے پیروکاروں کو نہایت صریح دھمکی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
یہ گمان نہ کریں کہ وہ سزا اور عذاب کے چنگل سے فرار کر سکیں گے، یا معاملہ ان کے حساب و کتاب تک نہیں پہنچے گا۔ ان سب کے حساب کتاب کی ایک ہی جگہ اور ایک ہی مقام پر دیکھ بھال کی جائے گی، وہی دوزخ کہ جس کے سات دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے شیطان کے پیروکاروں کا ایک گروہ تقسیم ہوا ہے۔
لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم،
یہ در حقیقت گناہوں کے دروازے ہیں جن کے ذریعے مختلف افراد دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ہر گروہ ایک گناہ کے ارتکاب کے ذریعے ایک در سے دوزخ میں جائے گا، جیسا کہ جنت کے دروازے اطاعتیں، اعمال صالح اور مجاہدات ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ چند اہم نکات۔ ایک، تکبر عظیم بدبختیوں کا سرچشمہ۔ ابلیس اور خلقت آدم کی داستان قرآن کی مختلف سورتوں میں آئی ہے۔ اس میں اہم ترین نکتہ ابلیس کا تکبر کی وجہ سے انتہائی بلند مقام سے محروم ہو جانا ہے کہ جس پر وہ فائز تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جیسا کہ سورہ کہف کی آیہ 50 سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس نے اطاعت الہی کے ذریعے ایسا بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ بعض کا بقول فرشتوں کا معلم بن گیا تھا۔ اور جیسا کہ نہج البلاغہ کے خطبہ قاصعہ سے معلوم ہوتا ہے، اس نے ہزار سال خدا کی عبادت کی تھی، لیکن وہ یہ تمام مقامات گھڑی بھر کے تکبر کے باعث کھو بیٹھا اور خود پرستی اور تعصب میں ایسا گرفتار ہوا کہ عذر خواہی اور توبہ کی طرف نہ لوٹا، بلکہ اس نے اپنا کام اسی طرح جاری رکھا اور ہر دھرمی کے راستے پر ایسا جمع رہا کہ اس نے مسمم ارادہ کر لیا کہ اولاد آدم میں سے تمام ظالموں اور گناہگاروں کے جرائم میں وسوسہ ڈال کر شرکت کرے گا اور ان سب کے کیفر کردار۔ یہ ہے خودخواہی، غرور، تعصب، خود پسندی اور استکبار کا نتیجہ۔ نہ صرف ابلیس بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے شیطان صفت انسانوں کو دیکھا ہے، یا ان کے حالات تاریخ کے سیاہ صفحات میں دیکھے ہیں، کہ جس وقت وہ غرور و تکبر اور خود غرضی کے مرکب پر سوار ہوئے تو انہوں نے ایک دنیا کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ گویا آنکھوں میں اترے ہوئے خون اور جہالت کے پردے نے ان کی ظاہری اور باطنی آنکھوں کو بیکار کر دیا اور وہ کسی حقیقت کو نہ دیکھ پائے۔ انہوں نے دیوانہ وار ظلم و جور کی راہ میں قدم اٹھایا اور آخر کار اپنے آپ کو بدترین گڑھے میں گرا دیا۔ یہ غرور و تکبر جلا ڈالنے والی اور وحشتناک آگ ہے، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سال ہا سال محنت و مشقت کرے، گھر بنائے، اس کا ساز و سامان جمع کرے اور زندگی گزارنے کا سرمایہ فراہم کرے، لیکن اس کی تمام محنتوں کا ماحصل آگ کا صرف ایک شعلہ چند لمحوں میں خاکستر بنا دے۔ اسی طرح پوری طرح ممکن ہے کہ ہزارہا سال کی محنتوں کا ماحصل خدا کے سامنے ایک گھڑی کے غرور کے باعث کھو بیٹھے۔ اس سے بڑھ کر واضح اور ہلا دینے والا سبق کیا ہوگا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی توجہ اپنے واضح اور روشن نقطے کی طرف بھی نہ تھی کہ آگ خاک پر برتری نہیں رکھتی، کیونکہ تمام برکات کا سر چشمہ خاک ہے۔ نباتات، حیوانات، معدنیات، سب کا تعلق مٹی سے ہے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقامات اسی کے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر زندہ موجود کی پیدائش کا سر چشمہ خاک ہے، لیکن آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ بہت سے واقع پر ویرانی اور تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اسی خطبہ قاصعہ میں ابلیس کو عدو اللہ، دشمن خدا، امام المتعصبین، متعصب اور ہر دھرم لوگوں کا پیشوا، اور سلف المتکبرین، مستکبرین کا بزرگ کہہ کر پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسی لیے خدا نے عزت کا لباس اس کے بدن سے اتار دیا اور ذلت کی چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح خدا نے اسے اس کے تکبر کی وجہ سے حقیر اور چھوٹا کر دیا اور برتری کی خواہش کے سبب اسے پست کر دیا؟ وہ دنیا میں راندہ درگاہ ہوا اور دار آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب فراہم کیا۔ نہج البلاغہ، خطبہ 192۔ ضمنی طور پر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، ابلیس مکتب جبر کا بانی و مبانی ہے، وہ مکتب جو ہر انسان کے وجدان کے خلاف ہے، اور اس کے پیدا ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ گناہگار انسان اپنے اعمال سے اپنے آپ کو بری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابلیس نے اپنی برات کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کا حق رکھتا ہے، اسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا اور کہا، خداوندہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہذا میں بھی اسی بنا پر مخلصین کے علاوہ تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ دو، شیطان کن لوگوں پر تسلط حاصل کر لیتا ہے؟ ہم دوبارہ اس نقطے کا ذکر نہ ضروری سمجھتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں کا اثر جبری نہیں، بلکہ ہم اپنی رغبت سے اس کے وسوسوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں، ورنہ حتیٰ کہ خود شیطان بھی جانتا ہے کہ وہ مخلصین پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تربیت کے زیر سایہ خالص کیا ہے اور شرک کے زنگ کو اپنی روح سے دور کیا ہے۔ مندرجہ بالا آیات سے حاصل ہونے والے مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ شیطان اور گمراہوں کا تعلق پیشوا اور پیروکاروں کا سا ہے، نہ کہ مجبور کرنے والے اور مجبوروں کا سا۔ تین، جہنم کے دروازے۔ مندرجہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں۔ بعید نہیں کہ سات کا عدد یہاں عدد تکثیر ہو، یعنی جہنم کے بہت سے دروازے ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیہ 27 میں بھی سات کا عدد اسی معنی میں آیا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ دروازوں کی یہ تعداد جنت کے دروازوں کی طرح نہ داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے نہیں گزر سکتے، اور نہ ہی یہ تکلف کے پہلو سے ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان مختلف عوامل کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ گناہوں کی ہر قسم جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ جہاد میں ہے، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھولا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 27۔ ایک مشہور حدیث ہے، تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ ان تعبیرات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے متعدد دروازوں سے کیا مراد ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، خصال صدوق، ابواب ثمانیہ، جبکہ مندرجہ بالا آیات کہتی ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ فرق اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بدبختی اور عذاب میں داخل ہونے کے بہت سے دروازے ہیں، لیکن اس کے باوجود سعادت و خوشبختی تک پہنچنے کے دروازے اس سے زیادہ ہیں۔ سورہ رعد کی آیہ 23 کے ذیل میں بھی ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ 4، سیاہ کیچڑ اور خدا کی روح۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ ان آیات سے اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دو مختلف چیزوں سے پیدا ہوا ہے، ان سے ایک عظمت کی انتہائی بلندیوں پر ہے اور دوسری قدر و قیمت کے لحاظ سے ظاہراً بہت پست ہے۔ انسان کا مادی پہلو بدبودار سیاہ رنگ کے کیچڑ سے تشکیل پاتا ہے، اور اس کا مانوی پہلو وہ چیز ہے کہ جسے روح خدا سے یاد کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ تعالی جسم رکھتا ہے نہ روح۔ روح کی خدا کی طرف نسبت اصطلاح کے مطابق اضافت و نسبت تشریفی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی قالب میں ایک بہت ہی پر عظمت روح کو ڈالا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کو اس کی عظمت کی بنا پر بیت اللہ، اور ماہ مبارک رمضان کو اس کی برکت کی وجہ سے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر انسان کی قوس سعودی اس قدر بلند ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اسے سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کی قوس نزول اس قدر پست ہے کہ چوپایوں سے بھی پست ہے، بل ہم ازل۔ قوس سعودی اور نزولی میں اتنا زیادہ فاصلہ خود اس مخلوق کی انتہائی اہمیت کی دلیل ہے، اور یہ مخصوص ترکیب اس امر کی بھی دلیل ہے کہ انسانی مقام کی عظمت اس کے مادی پہلو کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے مادی پہلو کی طرف نظر کریں تو وہ سیاہ کیچڑ سے زیادہ کچھ نہیں، یہ روح الہی ہے کہ جس میں بہت زیادہ صلاحیتیں پنہا ہیں، اور وہ انوار الہی کا مقام تجلی ہو سکتی ہے۔ اسے یہ سب عظمتیں بخشی گئی ہیں، اور اس کے کمال و ارتقاء کا صرف یہی راستہ ہے کہ اسے تقویت دی جائے، اور مادی پہلو کہ جو اسی مقصد کے لیے ذریعہ ہے اسے صرف اسی کی پیش رفت کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے مؤثر مدد دے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں حضرت آدم کی خلقت کے متعلق جو آیات آئی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا آدم کے سامنے سجدہ کرنا ان کے مخصوص الہی علم کی وجہ سے تھا۔ لیکن یہ سوال کہ غیر خدا کو سجدہ کس طرح ممکن ہے، اور کیا واقعتاً فرشتوں نے اس عجیب و غریب خلقت کی وجہ سے خدا کو سجدہ کیا تھا یا انہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس کا جواب سورہ بقرہ کی انہی آیات کے ذیل میں دیا جا چکا ہے جو خلقت آدم سے متعلق ہیں۔ تفسیر نمونہ جلد اول اردو ترجمے کی طرف رجوع فرمائیں. 5. جن کیا ہے؟ لفظ جن دراصل ایسی چیز کے معنی میں ہے جو حصے انسانی سے پوشیدہ ہو. مثلا ہم کہتے ہیں جنت اللیل یا فلما جن علیہ اللیل، یعنی جس وقت سیارات کے پردے نے اسے چھپا لیا. اسی بنا پر مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل پوشیدہ ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم مادر میں مخفی ہو. جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درختوں نے اس کی زمین کو چھپا رکھا ہو. جنان اس دل کو کہتے ہیں جو سینے کے اندر چھپا ہوا. اور جنہ اس ڈھال کو کہتے ہیں جو انسان کو دشمن کی ضربوں سے چھپائے. البتہ آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ایک موجود عاقل ہے کہ جو حصے انسانی سے پوشیدہ ہے. اس کی خلقت دراصل آگ سے یا آگ کے صاف شولوں سے ہوئی ہے. ابلیس بھی اسی گروہ میں سے ہے. بعض علماء انہیں ارواح عاقلہ کی ایک نوع سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو مادے سے مجرد ہیں. البتہ واضح ہے کہ تجرد کامل نہیں رکھتے، کیونکہ جو چیز کسی مادے سے پیدا ہوتی ہے وہ مادی ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تجرد ہے کیونکہ ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں ایک قسم کا جسم لطیف ہے. نیز آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، متی بھی ہیں اور سرکش بھی، اور وہ مکلف اور مسئول ہیں. البتہ ان مسائل کی تشریح اور دور حاضر کے علم سے ان کی ہم آہنگی کے بارے میں مزید بحث کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہم مناسب حد تک انشاءاللہ سورہ جن کی تفسیر میں بحث کریں گے کہ جو قرآن کے پارہ 29 میں ہے. جس نکتے کی طرف یہاں اشارہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں لفظ جان آیا ہے جو اسی مادے جن سے ہے. کیا یہ دونوں الفاظ جن اور جان ایک معنی رکھتے ہیں، یا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جان جن کی ایک خاص قسم ہے؟ قرآن کی وہ آیات جو اس سلسلے میں آئی ہیں اگر انہیں ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی جن انسان کے ساتھ آیا ہے اور کبھی جان. مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیہ 88 میں ہے،
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ.
سورہ زاریات کی آیہ 56 میں آیا ہے،
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
حالانکہ سورہ رحمان کی آیہ 14-15 میں ہے،
خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
اسی سورہ کی آیہ 29 میں ہے،
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ.
مندرجہ بالا آیات اور قرآن کی دیگر آیات کے مجموعی مطالعے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جان اور جن دونوں کا ایک ہی معنی ہے. لہذا مندرجہ بالا آیات میں کبھی جن انسان کے ساتھ آیا ہے اور کبھی جان. البتہ قرآن حکیم میں جان ایک اور معنی میں بھی آیا ہے کہ جو سانپ کی ایک قسم ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے،
کَأَنَّهَا جَان،
سورہ قصص آیہ 31. لیکن یہ ہماری بحث سے خارج ہے. 6. قرآن اور خلقت انسان. جیسا کہ ہم نے زیر بحث آیات میں دیکھا ہے کہ قرآن میں انسان کے بارے میں بڑی جچی تلی بحث ہے، اور اس موضوع سے قرآن تقریباً سربستہ اور اجمالی طور پر گزر گیا ہے، کیونکہ اصلی مقصد تربیتی مسائل تھے. قرآن کے چند اور مواقع پر بھی اس بحث کی نظیر موجود ہے، مثلاً سورہ سجدہ، مومنون اور جن میں. البتہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کوئی علوم طبی کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان سازی کی کتاب ہے، لہذا ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں ان علوم کی جزیات، مثلا تکامل سے مربوط مسائل، تشریح، جنین شناسی، نباتات شناسی وغیرہ بیان ہوں، لیکن یہ بات اس سے معنی نہیں کہ تربیتی مباحث کی مناسبت سے ان علوم کی بعض جزیات کی طرف قرآن میں مختصر سا اشارہ ہو جائے۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد یہاں دو امور پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک، تکامل انواع سائنسی لحاظ سے، تکامل انواع قرآن کی نظر سے۔ پہلے ہم اس موضوع پر آیات و روایات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف علوم طبی کے خصوصی معیاروں کو سامنے رکھ کر بحث کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ علوم طبی کے علماء کے درمیان زندہ موجودات، چاہے نباتات ہوں یا حیوانات، ان کے بارے میں دو مفروضے موجود ہیں۔ الف، تکامل انواع کا مفروضہ یا ٹرانسفارمزم۔ اس مفروضے کے مطابق زندہ موجودات کی انواع ابتدا میں موجودہ شکل میں نہ تھیں، بلکہ موجودات کا آغاز ایک سیلول سے ہوا۔ یہ سیلول سمندروں کے پانی اور دریاؤں کی تہہ کے چکنے سیاہ کیچڑ کے درمیان حرکت سے پیدا ہوئے، یعنی بے جان موجودات تھے کہ جو خاص حالات میں تھے، ان سے پہلے پہل زندہ سیلول پیدا ہوئے۔ ان انتہائی چھوٹے زندہ موجودات نے تدریجاً تکامل و ارتقاء شروع کیا اور ایک نو سے دوسری نو میں بدلتے ہوئے دریاؤں سے صحراؤں کی طرف اور وہاں سے ہوا اور فضا کی طرف منتقل ہوئے۔ اس طرح انواع و اقسام کی نباتات اور آبی و زمینی جانور اور پرندے وجود میں آئے۔ اس تکامل و ارتقاء کی کامل ترین صورت یہی آج کا انسان ہے، جو بندر سے مشابہ موجود سے اور بھی انسان نما بندر سے ظاہر ہوا۔ با، ثبوت انواع کا مفروضہ یا فکسزم۔ اس مفروضے کے مطابق جانداروں کی ہر نوع ابتدا ہی سے اسی موجودہ شکل میں ظاہر ہوئی اور کوئی نوع دوسری نوع میں تبدیل نہیں ہوئی، اور فطرتاً انسان بھی مستقل خلقت کا حامل تھا کہ جو ابتدا سے اسی شکل و صورت میں پیدا ہوا۔ دونوں گروہوں کے سائنسدانوں نے اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے بہت سے مطالب لکھے ہیں، اور علمی محافل میں اس مسئلے پر بہت سے نزاع اور جھگڑے ہوئے ہیں۔ ان جھگڑوں میں شدت اس وقت پیدا ہوئی جب لامارک، مشہور جانور شناس فرانسیسی سائنسدان، جو 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں ہوا، اور اس کے بعد ڈارون، جانور شناس انگریز سائنسدان، جو 19ویں صدی میں ہوا، نے تکامل انواع کے سلسلے میں اپنے نظریات نئے دلائل کے ساتھ پیش کیے۔ البتہ آج کی علوم طبی کی محافل میں شک نہیں کہ اکثریت تکامل انواع کے مفروضے کے حامی سائنسدانوں کی ہے۔ تکامل انواع کے حامیوں کے دلائل۔ ان دلائل کو آسانی سے تین حصوں میں خلاصہ کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک، پہلے وہ دلائل ہیں جو قدیم نباتات و حیوانات کے آثار کے علم، پیلیونٹولوجی، یعنی گزشتہ زندہ موجودات کے پتھرائے ہوئے ڈھانچوں کے مطالعے کے حوالے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے مختلف طبقوں کا مطالعہ نشاندہی کرتا ہے کہ زندہ موجودات نے سادہ تر شکلوں سے تکامل تر اور پیچیدہ شکلوں کی طرف تغیر کیا ہے۔ ان قدیم حیوانات و نباتات کے آثار میں پیش آنے والے فرق کی تفسیر فقط مفروضہ تکامل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ دو، دوسری دلیل وہ قرائن ہیں جو علم تشریح، کمپیریٹو اینٹونومی، سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت مختلف جانوروں کی ہڈیوں کو جوڑنے کی تشریح کر کے ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا گیا تو ان کے درمیان بہت زیادہ مشابہت دکھائی دی۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ ان سب کی اصل اور بنیاد ایک ہی ہے۔ تین، ان کی تیسری دلیل وہ قرائن ہیں کہ جو جنین، فوٹس سے ہاتھ لگے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اگر جانوروں کی حالت جنین میں تقابلی جائزہ کیا جائے، جبکہ انہوں نے ابھی ضروری تکامل حاصل نہ کیا ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ تکامل سے قبل جانور شکم مادر میں یا حالت نطفہ میں ایک دوسرے سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی نشاندہی کرتا ہے کہ سب کے سب ابتدا میں ایک ہی اصل سے لیے گئے ہیں۔ ثبوت انواع کے حامیوں کے جوابات۔ مفروضہ ثبوت انواع فکسزم کے حامی ان تمام دلائل کا ایک کلی جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان قرائن میں سے کوئی بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ البتہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان تین طرح کے قرائن میں سے ہر ایک احتمال تکامل کو ایک ضمنی احتمال کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن یقین ہرگز پیدا نہیں کرتا۔ واضح لفظوں میں مفروضہ تکامل کو عقلی دلیل کے ذریعے ایک علمی اور قطعی قانون ثابت کرنا چاہیے، یا محسوسات اور تجربے کے ذریعے، اور ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف تو ہم جانتے ہیں کہ عقلی اور فلسفیانہ دلائل سے ان مسائل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف یہ مسائل کہ جن کی جڑیں لاکھوں برس قبل کے معاملات میں چھپی ہوئی ہیں، ان تک تجربے کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ سطحی تغیرات ہیں جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نباتات و حیوانات میں کسی اچانک تبدیلی جہش تاثیون کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً عام بھیڑوں میں سے اچانک کوئی ایسی بھیڑ پیدا ہوتی ہے جس کی کھال عام بھیڑوں کی کھال سے مختلف ہوتی ہے، یعنی بہت نرم اور ملائم ہوتی ہے، اور پھر اس کی کھال کی ان خصوصیات کی وجہ سے بھیڑوں کی ایک نسل گوسفند میرینوس کے نام سے پیدا ہوتی ہے، یا بعض جانوروں میں کسی تغیر کی وجہ سے آنکھ، ناخن، بدن یا کھال کے رنگ میں یا اس قسم کی کوئی اور تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج تک کوئی ایسی اچانک تبدیلی نہیں دیکھی گئی جو کسی حیوان کے بدن کے اصلی اعضاء میں کوئی اہم تغیر پیدا کر دے، یا ایک نوع کو دوسری نوع میں تبدیل کر دے۔ اس بنا پر صرف ایک قیاس اور گمان ہی کیا جا سکتا ہے کہ پے در پے جست و خیز اور یک کے بعد دیگر تبدیلیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کسی روز کسی حیوان کی نوع تبدیل ہو جائے۔ مثلا پیٹ کے بل زمین پر رینگنے والے جانور پرندے میں تبدیل ہو جائے، لیکن یہ قیاس و تخمین ہرگز یقینی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ضمنی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے آج تک ایسے ناگہانی تغیرات کا تجربہ نہیں کیا جو اصلی اعضاء کو تبدیل کر دیں۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہم مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تبدیلی نو ٹرانسفارمزم کے حامیوں کی تین دلیلیں اس مفروضے کو ایک مفروضے سے اوپر نہیں لی جا سکتی۔ اسی بنا پر اس نظریے پر دقت نظر سے بحث کرنے والے لوگ ہمیشہ اس پر تکامل انواع کے مفروضے کے طور پر گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ ایک قانون کے طور پر۔ مفروضہ تکامل اور مسئلہ خدا شناسی۔ بہت سے لوگ اس مفروضے اور مسئلہ خدا شناسی کے درمیان ایک قسم کا تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ایک لحاظ سے وہ حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ ڈارون کے نظریے نے ارباب کلیسا اور اس مفروضے کے حامیوں کے درمیان ایک شدید جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد پر اس زمانے میں سیاسی اور اجتماعی وجوہات کی بنیاد پر، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ ڈارونزم خدا شناسی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن آج یہ مسئلہ ہمارے لیے واضح ہے کہ یہ دونوں امور آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتے، یعنی چاہے مفروضہ تکامل کو قبول کریں چاہے فقدان دلیل کے باعث اسے رد کر دیں، دونوں صورتوں میں ہم خدا شناس ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ مفروضہ تکامل ثابت بھی ہو جائے تو وہ ایک ایسے قانون علمی کی شکل اختیار کر لے گا جو طبی علت و معلول سے پردہ اٹھا دے، اور جانداروں اور دیگر موجودات کے درمیان اس علت و معلول کے رابطے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ کیا بارشوں کے نزول، سمندروں کے مد و جزر اور زلزلوں وغیرہ کے طبی علل معلوم ہونے سے خدا شناسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے؟ مسلماً نہیں۔ لہذا انواع موجودات کے درمیان ایک تکاملی و ارتقائی رابطے کا انکشاف خدا شناسی کے راستے میں مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں تو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا خیال ہے کہ علل طبی کا انکشاف وجود خدا قبول کرنے کے منافی ہے۔ لیکن ہم آج اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان علل و اسباب کا انکشاف نہ صرف یہ کہ عقیدہ توحید کو ضرر نہیں پہنچاتا بلکہ وہ تو وجود خدا کے اثبات کے نظام خلقت سے ہمارے لیے مزید دلائل مہیا کرتا ہے۔ یہ بات جاذب توجہ ہے کہ خود ڈارون پر جب الحاد اور بے دینی کا الزام لگایا گیا تو اس نے اس کی تردید کی اور اصل انواع کے بارے میں اپنی کتاب میں تصریح کی کہ میں تکامل انواع کو قبول کرنے کے باوجود خدا پرست ہوں۔ اصولی طور پر وجود خدا کو قبول کیے بغیر تکامل کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس عبارت پر غور کریں، وہ جانوروں کی مختلف انواع کے ظہور کے لیے علل طبی کو قبول کرنے کے باوجود ہمیشہ خدائی یگانہ پر ایمان رکھتا ہے، اور تدریجاً جب اس کا سن آگے بڑھتا ہے تو اس میں مافوق بشر قدرت کو سمجھنے کا ایک خاص اندرونی احساس شدید تر ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ وہ انسان کے لیے معمائے آفرینش کو لایقل سمجھتا ہے۔ دار و نسیم، تالیف محمود بہزاد، صفحہ 75-76۔ اصولی طور پر اس کا عقیدہ تھا کہ تکامل کے اس عجیب و غریب پیچ و خم میں انواع کی ہدایت اور ایک عام زندہ موجود کا ان مختلف انواع و متنوع جانوروں میں تبدیل ہونا کسی عقل کل کی طرف سے حساب شدہ اور دقیق منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور واقعاً ہے بھی ایسا ہی۔ کیا تنہا مادہ جو عام اور پست ہے ایسی تعجب خیز اور عجیب و غریب مشتقات کو ایک بے پایا علم قدرت کے سہارے کے بغیر کیسے وجود بخش سکتا ہے، جبکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی مفصل تشکیلات ہیں؟ نتیجہ یہ کہ شور و غوغا بالکل بے بنیاد ہے کہ تکامل انواع کا نظریہ خدا شناسی کے مسئلے سے تضاد رکھتا ہے، چاہے ہم مفروضہ تکامل کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یہاں صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے پیدائش آدم کی جو مختصر تاریخ بیان کی ہے، کیا تکامل انواع کا مفروضہ اس سے تضاد رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم ذیل میں بحث کریں گے۔ قرآن اور مسئلہ تکامل انواع۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ مسلمانوں میں تکامل انواع کے حامیوں اور مخالفوں دونوں نے اپنے مقصد کے اثبات کے لیے آیات قرآن سے تمسک کیا ہے، لیکن شاید دونوں نے بعض اوقات اپنے عقیدے اور نظریے کے زیر اثر ہو کر ایسی آیات سے استدلال کیا ہے کہ جو ان کے مقصود سے بہت کم ربط رکھتی ہیں، لہذا وہ دونوں طرف سے زیر بحث آنے والی آیات کا انتخاب پیش کرتے ہیں۔ اہم ترین آیت کہ جس کا تکامل کے طرفداروں نے سہارا لیا ہے، سورہ آل عمران کی آیہ 33 ہے۔
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔
اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر منتخب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوح، آل ابراہیم اور آل عمران ایک گروہ کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں سے چنے گئے، آدم کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، یعنی ان کے زمانے میں بھی وہ انسان کے جن پر عالمین کا اطلاق ہوتا ہے یقیناً موجود تھے، اور آدم انہی میں سے چنے گئے تھے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ آدم روئے زمین کے پہلے انسان نہ تھے، بلکہ قبل ازیں بھی دوسرے انسان موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتیاز وہی ان کا فکری اور روحانی ارتقاء و تکامل ہے کہ جس کے سبب وہ اپنے جیسے افراد میں سے چنے گئے۔ اس نظریے کے حامیوں نے کچھ اور آیات بھی ذکر کی ہیں کہ جن میں سے بعض مسئلہ تکامل سے بالکل کوئی ربط نہیں رکھتی، اور ان کی تفسیر تکامل کے مفہوم میں کرنا زیادہ تر تفسیر بالرائے بن جاتی ہے۔ ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جو تکامل انواع کے مفہوم سے بھی مطابقت رکھتی ہیں، ثبوت انواع سے بھی اور آدم کی مستقل خلقت سے بھی۔ اسی بنا پر ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کے ذکر سے صرف نظر کیا جائے۔ باقی رہا وہ اعتراض جو اس استدلال پر کیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ عالمین اگر معاصر لوگوں کے معنی میں ہو اور استفا چننا یقیناً ایسے ہی اشخاص میں سے ہو، تو پھر یہ استدلال قابل قبول ہو سکے گا. لیکن اگر کوئی کہے کہ عالمین معاصرین اور غیر معاصرین سب کے لیے ہے, تو اس صورت میں مندرج بالا آیت اس امر پر دلالت نہیں کرے گی. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث میں خاتون اسلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا, باقی رہی میری بیٹی فاطمہ تو وہ اولین و آخرین کے سب جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ لوگوں کو خدا نے تمام ادوار کے انسانوں میں سے چن لیا ہے اور ان میں سے ایک آدم ہے. اس صورت میں ضروری نہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں دوسرے انسان بھی موجود ہوں کہ جن پر عالمین کا اطلاق ہو, یا آدم ان میں سے چنے جائیں, خصوصاً جب کہ گفتگو خدا کے چننے کے بارے میں ہے کہ جو آئندہ آنے والی اور بعد کے زمانوں میں آنے والی نسلوں سے اچھی طرح آگاہ ہے. یہ احتمال بھی ہے کہ ایک مختصر مدت میں اولاد آدم پر مشتمل ایک معاشرہ تشکیل پا گیا ہو اور ان میں سے آدم برگزیدہ اور چنے ہوئے ہوں. لیکن اہم ترین دلیل جو ثبوت انواع کے حامیوں نے آیات قرآن میں سے منتخب کی ہے وہ زیر بحث اور اس جیسی آیات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ خدا نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا کہ جو سیاہ رنگ بدبودار کیچڑ سے لی گئی تھی. یہ امر لائق توجہ ہے کہ انسان کی خلقت کے موقع پر بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
نیز بشر کے بارے میں بھی یہ تعبیر آئی ہے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
سورہ حجر آیت 28. نیز یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے خود ذات آدم کو سجدہ کیا, اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. سورہ حجر کی آیات 29 اور 31 جو سطور بالا میں ہم بیان کر آئے ہیں, ان میں غور و فکر کیجئے. پہلی نظر میں ان آیات کا ظاہری مفہوم یہی نکلتا ہے کہ آدم پہلے سیاہ رنگ کے کیچڑ سے پیدا ہوئے, اعضاء و جوارح کی تکمیل کے بعد ان میں خدائی روح پھونکی گئی اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کے سوا تمام فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ان آیات کا طرز بیان نشاندہی کرتا ہے کہ آدم کی مٹی سے خلقت اور موجودہ شکل صورت پیدا ہونے کے درمیان دیگر انواع موجود نہ تھیں. بعض مندرج بالا آیات میں سم کی تعبیر آئی ہے. یہ لفظ لغت عرب میں بافاصلہ ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ ہرگز لاکھوں سال گزرنے اور ہزاروں انواع کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ کوئی معنی نہیں کہ یہ ایسے فاصلوں کی طرف اشارہ ہو جو آدم کی مٹی سے خلقت اور پھر خشک مٹی اور پھر روح الہی پھونکے جانے کے مراحل میں موجود تھے. اسی لیے لفظ سم عالم جنین میں انسان کی خلقت اور ان مراحل کے بارے میں آیا ہے جو جنین یک کے بعد دیگرے طے کرتا ہے. مثلا, اے لوگو, اگر تمہیں بعث و قیامت کے بارے میں شک ہے تو انسانوں کی خلقت کے بارے میں قدرت خدا پر غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے, پھر جمے ہوئے خون سے, پھر مغفہ گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے سے, پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں, پھر تم مرحلہ بلوغ تک پہنچتے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سم ایک طولانی فاصلے کے لیے آئے, بلکہ جیسے یہ طولانی فاصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے ہی مختصر فاصلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے اس سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگرچہ آیات قرآن نے براہ راست مسئلہ تکامل یا ثبوت انواع کو بیان نہیں کیا, لیکن بالخصوص انسان کے بارے میں آیت کا ظاہری مفہوم مستقل خلقت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں کامل صراحت نہیں ہے, لیکن خلقت آدم سے متعلقہ آیات کا ظاہر زیادہ مستقل خلقت کے مفہوم کے گرد گردش کرتا ہے۔ البتہ دیگر جانوروں کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ آیات 45-50۔
ان المتقین فی جنات وعیون،
بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔
ادخلوها بسلام آمنین،
انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ،
اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: بہشت کی 8 نعمتیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے کس طرح تفصیل سے شیطان اور اس کے ساتھیوں، ہم جولیوں اور پیروکاروں کا نتیجہ کار بیان کیا ہے اور ان کے سامنے جہنم کے 7 دروازے کھولے ہیں۔ قرآن کی روش ہے کہ وہ موازنہ پیش کر کے تعلیم و تربیت کے لیے استفادہ کرتا ہے۔ اسی روش کے مطابق ان آیات میں بہشت، اہل بہشت، مادی اور معنوی نعمات اور جسمانی و روحانی عنایات کے بارے میں گفتگو ہے۔ درحقیقت ان آیات میں 8 عظیم مادی و معنوی نعمات کا تذکرہ بہشت کے دروازوں کی تعداد کے مطابق آیا ہے۔ پہلے ایک عظیم مادی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پرہیزگار بہشت کے سرسبز باغوں میں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کے کنارے ہوں گے۔
ان المتقین فی جنات وعیون،
یہ امر جاذب نظر ہے کہ یہاں تمام صفات میں سے صرف تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہی تقوی، پرہیزگاری، تعہد اور مسئولیت کہ جس میں تمام عمدہ انسانی صفات جمع ہیں۔ جنات و عیون کا صیغہ جمع کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ یہ طرح طرح کے باغات، فراواں چشموں اور گوناگوں بہشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں سے ہر ایک کا ایک نیا لطف ہے اور خاص خصوصیت ہے۔ 2 اور 3، اس کے بعد 2 اہم معنوی نعمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہیں سلامتی اور امن۔ ہر قسم کے رنج، ناراضی اور تکلیف سے سلامتی اور ہر قسم کے خطرے سے امن و امان۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان باغوں میں کامل سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
ادخلوها بسلام آمنین،
بعد والی آیت میں 3 اور معنوی نعمات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ 4، ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا حسد، کینہ، عداوت اور خیانت دھو دیں گے اور ایسی آلائشیں ان سے دور کر دیں گے۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ،
غِلٍّ دراصل کسی چیز کے مخفیانہ نفوذ کے معنی میں ہے۔ اسی لیے حسد، کینہ اور دشمنی کو جو چپکے سے انسانی روح میں نفوذ کر جاتے ہیں انہیں غِلٍّ کہا جاتا ہے۔ لہذا غل ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس میں بہت سی بری اور خلاف اخلاق صفات شامل ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد 100 صفحہ 118 اردو ترجمے کے حاشیے کی طرف رجوع کریں۔ پانچ، اور وہ یوں ہوں گے جیسے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان محبت کا انتہائی قریبی تعلق کار فرما ہے۔ چھے، اس حالت میں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
علی سرر متقابلین،
سررن سریر کی جمع ہے جو دراصل تخت، کرسی یا اس قسم کی کسی چیز کے معنی میں ہے کہ جس پر بیٹھتے ہیں اور خوشی کی محفلیں برپا کرتے ہیں۔ توجہ رہے کہ سرورن اور سرور ایک ہی مادے سے ہیں، ان کی اجتماعی نشستیں اس دنیا کے تکلیف دہ تکلفات کی طرح نہیں ہیں۔ ان مجالس میں کوئی اوپر اور کوئی نیچے ہے، اس دنیا کی المناک طبقاتی زندگی کا کوئی اصول وہاں نہیں ہے۔ وہاں سب آپس میں بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک ہی صف میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی تو مجلس میں بالا نشین ہے اور دوسرا جوتے اتارنے کی جگہ پر بیٹھا ہے۔ البتہ یہ امر مانوی درجات مختلف ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ تو ان کی اجتماعی نشستوں سے مربوط ہے، ورنہ ہر ایک کا اپنے تقوی و ایمان کے لحاظ سے اپنا مقام ہے۔ سات، اس کے بعد ساتویں مادی اور مانوی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، انہیں ہرگز کوئی خستگی اور تکان لاحق نہ ہوگی۔
لا يمسهم فيها نصب،
جبکہ اس دنیا میں آرام کے ایک دن سے پہلے اور بعد کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کہ جن کا تصور انسان کے راحت و آرام کو درہم برہم کر دیتا ہے، ایسا وہاں نہیں ہے۔ آٹھ، اسی طرح انہیں فنا اور نعمت کے ختم ہو جانے کا خیال بھی نہیں ستاتا، کیونکہ وہ ہرگز ان پر مسرت نعمتوں سے بھرے ہوئے باغوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔
وما هم منها بمخرجین،
اب جبکہ بہشت کی فراواں اور دل انگیز نعمتوں کا مؤثر طریقے سے بیان ہو چکا اور یہ بتایا جا چکا کہ وہ کاملاً متقین کے سپرد ہوں گی، تو اس بات کے پیش نظر کہ کہیں گناہگار افراد اس غم و اندوہ میں ڈوب کر نہ رہ جائیں کہ اے کاش ہم بھی ان نعمتوں تک پہنچ سکتے، اس مقام پر رحمان و رحیم خدا ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولتا ہے، مگر مشروط طور پر، محبت بھرے لہجے میں اور نوازشات کے انتہائی اعلی انداز میں اپنے پیغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہتا ہے، اے نبی، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں غفور و رحیم ہوں، گناہ بخشنے والا اور محبت سے مامور ہوں۔
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
عبادی میرے بندے، یہ ایک لطیف تعبیر ہے کہ جو ہر انسان کو اشتیاق دلاتی ہے، اور اس کے بعد خدا کی یہ توصیف کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، اس اشتیاق کو اوج کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن قرآن چونکہ ہمیشہ رحمت الہی کے مظاہرے سے سوئے استفادہ کو روکتا ہے، لہذا اس کے ہلا دینے والے جملوں کے ذریعے اس کے خشم و غضب کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ خوف و رجا کے درمیان اعتدال برقرار رہے، کیونکہ یہ تکامل و ارتقاء اور تربیت کا راز ہے۔ لہذا بغیر کسی فاصلے کے فرمایا گیا ہے، میرے بندوں سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ،
چند اہم نکات۔ ایک، بہشت کے باغ اور چشمے۔ ہمارے لیے کہ جو اس محدود دنیا میں ہیں، نعمات بہشت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اس جہان کی نعمتیں ان نعمتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے تقریباً صفر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا عدد۔ لیکن یہ امر اس میں رکاوٹ نہیں کہ اپنی فکر اور روح کے ذریعے انہیں محسوس کریں۔ یہ بات مسلم ہے کہ بہشت کی نعمتیں بہت ہی متنوع ہیں۔ لفظ جنات، باغات، جو مندرج بالا اور دیگر بہت سی آیات میں آیا ہے، اسی طرح لفظ عیون، چشمے، اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ البتہ قرآن میں سورہ دہر، سورہ رحمان، سورہ دخان اور سورہ محمد وغیرہ میں ان چشموں کی مختلف انواع کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور مختصر اشارات کے ذریعے ان کی تنوع کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جو شاید اس جہان کے طرح طرح کے نیک کاموں کی مجسم ہونے کی طرف اشارہ ہو۔ انشاءاللہ ان صورتوں کی تفسیر میں ہم ان کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ دو، مادی اور روحانی نعمتیں۔ برخلاف اس کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، قرآن نے ہر جگہ لوگوں کو مادی نعمتوں کی بشارت نہیں دی، بلکہ بارہا گفتگو میں روحانی نعمتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ مندرج بالا آیات اس کا واضح نمونہ ہے۔ اس طرح سے فرشتے اہل بہشت کو اس عظیم مرکز نعمت میں خوش آمدید کہتے ہوئے جو پہلی بشارت دیں گے وہ سلامتی اور امن کی بشارت ہے۔ کینوں کا سینوں سے دھل جانا اور بری صفات مثلا حسد، خیانت وغیرہ کہ جو روح اخوت کو ختم کر دیتی ہیں کا خاتمہ، اور اسی طرح غلط قسم کے تکلفاتی امتیازات کہ جو فکر و روح کا سکون برباد کر دیتے ہیں کا حذف ہو جانا، یہ سب ان مانوی اور روحانی نعمتوں میں سے ہے کہ جن کی طرف مندرج بالا آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ امن و سلامتی کہ جس کا ذکر نعمات بہشت کے آغاز میں ہوا ہے، ہر دوسری نعمت کی بنیاد ہے، کیونکہ ان دو کے بغیر کوئی نعمت قابل استفادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی تمام نعمتوں کا نقطہ آغاز امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ تین، کینہ اور حسد اخوت کے دشمن ہیں۔ یہ امر لائق توجہ ہے کہ امن و سلامتی کے ذکر کے بعد زیر نظر آیات میں نعمت اخوت کے ذکر سے پہلے تمام مزاحم صفات مثلا کینہ، حسد، غرور اور خیانت کی ریشہ کشی کا ذکر ہوا ہے۔ لفظ غل جو وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کے ذریعے ان سب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ در حقیقت اگر انسان کا دل اس غل سے پاک نہ ہو، امن و سلامتی کی نعمت بھی حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی اخوت و برادری کی نعمت، بلکہ ہمیشہ جنگ و جدال اور کشمکش جاری رہے گی اور رشتہ اخوت منقطع ہوگا اور امن و سلامتی چھن جائے گی۔ چار، جزائے کامل۔ بعض مفسرین کے بقول جزا تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں یہ چار شرطیں موجود ہوں: ایک، فائدہ دکھائی دینے والا ہو، دو، احترام کے ساتھ ہو، تین، ہر قسم کی پریشانی سے خالی ہو، چار، دائمی ہو۔ مندرج بالا آیات میں نعمات بہشت کے لیے ان چاروں پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
ان المتقین فی جنات وعیون،
پہلی قسم کے لیے ہے،
ادخلوها بسلام آمنین،
احترام و تعظیم کی دلیل ہے،
ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین،
ہر قسم کی پریشانی، ناراضی اور روحانی تکلیف کی نفی کی طرف اشارہ ہے،
لا يمسهم فيها نصب،
جسمانی نقصان اور ضرر کی نفی کے متعلق ہے،
وما هم منها بمخرجين،
آخری شرط پوری کرتا ہے، یعنی ان نعمتوں کے لیے مدام ہے، لہذا یہ جزا ہر لحاظ سے مکمل ہوگی۔ تفسیر کبیر، فخر الدین رازی، جلد 19، صفحہ 193۔ پانچ، آئیے اس دنیا میں تعمیر جنت کریں۔ مندرج بالا آیات میں جنت کی جن مادی اور مانوی صفات کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس جہان کی نعمتوں کے اہم اصول بھی یہی ہیں۔ گویا قرآن ہمیں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں یہ نعمتیں فراہم کر کے تم بھی اس عظیم جنت کی ایک چھوٹی سی نظیر قائم کر سکتے ہو، اگر سینوں کو کینوں اور عداوتوں سے پاک کر لو، اگر اخوت و برادری کے اصول کو تقویت دو، اگر غیر ضروری طبقاتی تکلفات و تشریفات کو اپنی زندگی سے، خصوصاً اجتماعی زندگی سے دور کر لو، اگر امن و سلامتی اپنے معاشرے کو لوٹا دو، اگر تمام لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیا جائے کہ کوئی شخص ان کی عزت و آبرو، مقام و حیثیت اور جائز مفادات سے مزاحم نہیں ہوگا اور انہیں اپنی نعمات کے بقا کا اطمینان ہو، تو یہ دن ایک ایسا دن ہوگا جب جنت کی نظیر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ آیات 51-60۔
وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو۔
اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ،
جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں۔
قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ،
انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔
قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون،
ابراہیم نے کہا کہ اب جب بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟
قال فما خطبكم ايها المرسلون،
پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟
قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين،
انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین،
علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں۔
الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین،
علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تفسیر انجانے مہمان۔ ان آیات میں اور ان سے بعد والی کچھ آیات میں عظیم انبیاء اور ان کی سرکش امتوں کی تاریخ کا ایک تربیتی حصہ ہے۔ اس میں خدا کے مخلص بندوں اور شیطان کے پیروکاروں کی زندگی کے واضح نمونے ہیں۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے سے شروع کی گئی ہے۔ وہی فرشتے کہ جو آپ کے پاس انسانی لباس میں آئے تھے، پہلے انہوں نے آپ کو ایک ذی وقار بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی اور پھر قوم لوط کے دردناک انجام کی خبر دی۔ قبل کی دو آیتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ بندوں کو مقام رحمت خدا کے بارے میں بھی بتائیں اور اس کے دردناک عذاب کے متعلق بھی۔ اب حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے واقعے میں ان مذکورہ دو صفات کے دو زندہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح گزشتہ آیات اور ان آیات کے درمیان ربط واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے، میرے بندوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو۔
وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
اگرچہ ضعیف ہے، یہاں مفرد کی صورت میں آیا ہے، لیکن جیسا کہ بعض عظیم مفسرین نے کہا ہے، ضعیف مفرد اور جمع دونوں کے معنی رکھتا ہے، ایک مہمان اور کئی مہمان۔ یہ بن بلائے مہمان وہی فرشتے تھے جنہوں نے ابراہیم کے پاس پہنچ کر پہلے انجانے طور پر اسے سلام کیا۔
اِذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما،
جیسا کہ ایک بزرگوار میزبان کا فریضہ ہے، ابراہیم نے ان کی پذیرائی کا اہتمام کیا، فوراً ان کے لیے مناسب غذا فراہم کی، لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا تو انجانے مہمانوں نے غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو حضرت ابراہیم کو اس پر وحشت ہوئی۔ انہوں نے اپنی پریشانی چھپائی نہیں، صراحت سے ان سے کہا، ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔
قال انما منکم وجلون،
اگرچہ مندرجہ بالا آیات میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پذیرائی کی اور مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، لیکن جیسا کہ سورہ ہود کی آیہ 69 اور 70 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہی تھا۔ تفسیر نمونہ جلد 4 میں مذکورہ آیات کی تفسیر ملاحظہ کیجئے۔ یہ خوف اس رواج کے بنا پر تھا کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی، بلکہ ہمارے زمانے تک بعض قوموں کا معمول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا نان و نمک کھا لیتا ہے تو اسے ضرر نہیں پہنچاتا اور اپنے آپ کو اس کا ممنون احسان سمجھتا ہے، لہذا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کو برا سمجھتا ہے اور اسے کینہ و عداوت کی دلیل شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی سے نکال دیا اور اس سے کہا، ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک عالم و دانا بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔
قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم،
یہ کہ غلام علیم، صاحب علم لڑکے سے کون مراد ہے؟ قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اسحاق ہیں، کیونکہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تو ان کی بیوی سارا جو ظاہراً ایک بانج عورت تھی وہ بھی موجود تھی، انہوں نے اسے بھی یہ بشارت دی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیہ 71 میں ہے،
وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ،
اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارا حضرت اسحاق کی والدہ تھیں، قبل ازیں حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ سے صاحب اولاد تھے، حضرت اسماعیل ان کے فرزند تھے۔ حضرت ہاجرہ وہ کنیز تھیں جنہیں حضرت ابراہیم نے زوجیت کے لیے انتخاب کیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم اچھی طرح جانتے تھے کہ طبی اصولوں کے لحاظ سے ان سے ایسے بیٹے کی پیدائش بہت بعید ہے، اگرچہ خدا کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، مگر انہوں نے معمول کے طبی قوانین کی طرف توجہ نے ان کے تعجب کو ابھارا، لہذا انہوں نے کہا، مجھے ایسی بشارت دیتے ہو حالانکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔
قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر،
واقعاً مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟
فبم تبشرون،
کیا تمہاری یہ بشارت حکم الہی سے ہے یا خود تمہاری طرف سے ہے؟ صراحت سے کہو تاکہ مجھے زیادہ اطمینان ہو۔ مسنی الکبر، مجھے بڑھاپے نے مس کیا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بڑھاپے کے آثار میرے سفید بالوں اور چہرے کی جھریوں سے نمایاں ہیں اور اس کے آثار میں اپنے سارے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہا جائے کہ اس لحاظ سے ابراہیم ایک اچھے تجربے سے گزرے تھے کہ بڑھاپے میں ہی ان کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے تھے، لہذا نئے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کی پیدائش کے بارے میں انہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مفسرین کے بقول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش میں 10 سال سے زیادہ فاصلہ تھا، لہذا بڑھاپے میں 10 سال گزر جائیں تو بچے کی پیدائش کا احتمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ثانیاً اگر کوئی واقعہ خلاف معمول ہو، اگرچہ استثنائی طور پر ہو، اس سے مشابہ مواقع پر تعجب کرنے سے مانے نہیں ہے، کیونکہ ایسے سن و سال میں بچے کی پیدائش بہرحال ایک امر عجیب ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلے بیٹے اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور اسحاق کی ولادت کے وقت آپ 112 سال کے تھے۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو تردد یا زیادہ تعجب کا موقع نہ دیا اور ان سے صراحت و قاطعیت سے کہا، ہم تجھے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں۔
قالوا بشرناك بالحق،
وہ بشارت کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہے، اسی بنا پر یہ حق ہے اور مسلم ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ مبادہ ابراہیم مایوس و نا امید ہوں، تاکید کے طور پر کہنے لگے، اب جبکہ ایسا ہے تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔
فلا تکن من القانطین،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے اس خیال کو دور کر دیا کہ ان پر مایوسی اور رحمت خدا سے نا امیدی کا غلبہ نہیں ہے، اور واضح کیا کہ یہ تو صرف طبی معاملات کے حوالے سے تعجب ہے، لہذا صراحت سے کہا، گمراہوں کے سوا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون،
وہی گمراہ کے جنہوں نے خدا کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور اس کی بے پایا قدرت پر ان کی نگاہ نہیں، وہ خدا کہ جو مشت خاک سے ایسا عجیب و غریب انسان پیدا کرتا ہے اور ناچیز نطفے سے ایک مکمل بچہ وجود میں لاتا ہے، خرمے کا خشت درخت جس کے حکم سے پھل سے لد جاتا ہے اور جلانے والی آگ جس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے، کون شخص ایسے پروردگار کی قدرت میں شک کرے یا اس کی رحمت سے مایوس ہو؟ بہرحال یہ بشارت سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس خیال میں پڑ گئے کہ ان خاص حالات میں یہ فرشتے انہیں صرف بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے، یقیناً یہ کسی نہایت اہم کام پر مامور ہیں اور یہ بشارت تو ان کی ماموریت کا ایک پہلو ہے، لہذا ان سے پوچھنے لگے، اے فرستادگان الہی، بتاؤ کہ تم کس اہم ذمہ داری کے لیے بھیجے گئے ہو؟
قال فما خطبكم ایہا المرسلون،
انہوں نے کہا، ہم ایک گناہگار قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین،
چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم جستجو اور تحقیق کے بارے میں اپنی خوہ کی وجہ سے، وہ بھی خصوصاً ایسے مسائل میں، اتنے جواب پر بس نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے فوراً مزید فرمایا، یہ مجرم قوم لوط کے سوا کوئی اور نہیں ہے، ہم مامور ہیں کہ اس بے شرم آلودہ گناہ قوم کو نیست و نابود کر دیں، سوائے خاندان لوط کے کہ جسے ہم ہلاکت سے بچا لیں گے۔
الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین،
لیکن اجمعین کی تاکید کے ساتھ آل لوط کی تعبیر تمام گھر والوں کے بارے میں تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی کہ جو مشرکین کی ہمکار تھی، اور شاید ابراہیم بھی اس ماجرے سے آگاہ تھے، لہذا انہوں نے بلا فاصلہ استثنا کرتے ہوئے کہا، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ وہ شہر میں رہ جانے والوں کے ساتھ فنا سے دوچار ہوگی اور نجات حاصل نہ کر سکے گی۔
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين،
قدرنا، ہم نے مقدر کیا ہے، یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں خدا کی طرف سے ماموریت رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنا، انہیں ولادت اسحاق کی خوشخبری دینا اور اس طرح ان سے قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنا، ان سب امور پر ہم سورہ ہود کی آیات 69 تا 76 کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔